السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے لیسنز پر کچھ کامنٹس ہیں۔
السلام علیکم، reading the stories of Yusuf and Musa alayhi salam, I am amazed at the education and training of these prophets in their young age. Prophet Yusuf was thrown into the well when he was only a young boy or teenager. After that, everything he faced was only a test and training for him. His basic education and his personality was complete. He didn't learn anything about Islam after he was thrown in the well. But we see that at every instance he acts as a true Muslim who knows his forefathers and knows what is right or wrong. Prophet Musa was brought up in Pharaoh's house and environment. It's amazing how his mother taught him the basics of Islam and about Allah, even though she was from a slave nation. When Musa alayhi salam had to run away, he was also probably a young man, but he knew about Islam and his Rabb. His personality was complete. It is also incredible how we do not read any complaints, excuses like, what can we do, we live here in Egypt. There's no complex, no confusion, no compromise. We, on the other hand, wait until our children are old enough. We look at the surroundings and weigh the advantages of acting like a Muslim or the common masses and let our children blend in the environment just to fit in, even at the expense of their identity. We're not more loving to our kids than the mothers and parents of Yusuf and Musa alayhi salam. Similar are the examples of mothers of the scholars who sacrificed and raised children who became leaders of the ummah. Yet we pamper our kids so much that they're not even able to lead themselves. I think we really do not ponder over the Quran. We say we believe in it, but inside we think that these are stories of the past and therefore do not relate to us. O Allah, guide the mothers of this ummah to learn about their deen and raise their children who would be leaders of the future generations. And this is another reflection. Although the lessons of Dari Quran are such a treasure of wisdom and inspiration that I wish I could write all that you teach and then publish online for those who cannot listen to the audios. But even if I don't have the time or energy to do this, I can at least share one great lesson that I have learned, which is from Ayah 52 of Surah Al-Furqan. Although I have read so much about jihad in the Quran, but for the first time I came to know that doing jihad with one's own self does not mean that you seclude yourself from the rest of the world. How the shaitan has tricked us into believing cliches like, "Pehle khud ko theek kar lein, phir dusron ko kahein." Today I saw with absolute clarity that jihad with oneself cannot be done until you want the same thing for others too, and actually involve them in the same mission of self-development for the sake of Allah. But it is not easy as it sounds, and that's why Allah warns us not to expect ideal situations and ideal companions. There will be all sorts of people, but we will have to develop such a bond with Allah and our goal that all these differences with people should become a secondary thing. Sabr is what we need, and what is Ramadan expected to teach us is sabr. But nothing happens in life automatically. We have to work hard to achieve the benefits. Just like the best food cannot give you any nutrition unless you eat it, similarly, the best minutes and hours of this precious month can just pass by without giving us any sabr unless we make a sincere intention to achieve it and then follow up the intention with dua and hard work. Just like we ignore the hunger pangs during fast, similarly, we will have to ignore the pangs of desires which tend to distract us from our goal. I suppose this is what is needed for the tarbiyat of the spoiled nafs. This is another reflection. For some days, I was concerned about my environment and the people around me, that there's no one who would be keen on doing good deeds during Ramadan, who would motivate me rather than would pull me down instead in my iman. And I was constantly coming across hindrances. But yesterday, I went outdoors to act upon Surah Rum, Ayah 24, which says, "Indeed in that are signs for a people who use reason." And I realized that I had been living in a state of unawareness all along. Everything gave me a message, and I found this true, that there are loads of teachers for us in nature. Lesson 1, the trees stand upright. They do not waver or slacken even for a moment, which gave me the lesson that I should be dedicated and steadfast in my deen and good deeds. Lesson 2, the birds chirp continuously, which gave me the lesson that I should do dhikr all day long. The grass looks so pretty and beautiful, everything with it green blooms, but for that, it has to remain close to the ground, which gave me the lesson that if I want my surroundings to be beautiful, I need to be humble. The sun comes and goes right on time, which gave me the lesson that I should be punctual in my prayers. The sun rises with a low glint and becomes high gradually and finally shines with its full might, which gave me the lesson that if I want to be a source of guidance and light, it will be a gradual process attained through hard work. The air is there all the time, and we cannot live without it, but we cannot see it either, which gave me the lesson that I need to help mankind all the time, but such that I should not make myself apparent. The leaves on the trees are numerous and uncountable, yet Allah watches and knows each one of them, which gave me the lesson that Allah watches each one of our thoughts altogether. Every leaf and twig works in harmony. They do not interfere with each other, which gave me the lesson that I need to be concerned about my own duties first. Everything is showing gratefulness to Allah subhanahu wa ta'ala by acting upon His orders, which brought me to Surah Luqman, Ayah 12, if I am grateful, I am grateful for myself. In short, I realized Allah's vast universe obeys Him day and night, all year, without any break. They are definitely a source of motivation for me. Who am I? Just a little particle, a minute part of it? How can I show arrogance and disobedience? He does not need my ibadah. Everything is prostrating before Him. I need obedience and submission for my own self. I need to work untiringly. What am I waiting for?
Surah Yasin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yasin wal Qur'an al-Hakim. Innaka lamin al-Mursaleen. Ala siratim mustaqim. Tanzeel al-Aziz ar-Rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی, یعنی قرآن حکیم پر حکمت کتاب گواہ ہے. کس بات پر؟ کہ تم یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہو. نہ ماننے والے نہ مانے, لیکن جو کتاب آپ پیش کر رہے ہیں وہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے, اور آپ کو اس کتاب کا حامل بنایا گیا, اور آپ اسے اللہ کے اذن سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر ہو, کیونکہ اللہ سے بڑھ کر راستہ دکھانے والا اور کون ہو سکتا ہے. اور یہ قرآن غالب یعنی زبردست اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے, یعنی کوئی معمولی کتاب نہیں, اس رب کی طرف سے آئی ہے جو بہت زبردست ہے, ہر کام کر سکتا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے, ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ مہربان بھی ہے, رحم فرمانے والا بھی ہے. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے, یعنی اپنے آس پاس کے لوگوں سے شروع کرو, اور پھر قیامت تک یہ پیغام ان تمام لوگوں تک پہنچتا جائے کہ جن کے پاس علم اور حکمت نہیں پہنچا, تاکہ وہ اپنے آپ کا جائزہ لے سکیں اور سیدھے راستے پر قائم ہو سکیں. تو اہل عرب بھی, چونکہ ان کے پاس ایک عرصے سے نبی نہیں آیا تھا کوئی, اور پچھلے انبیاء کی تعلیمات حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ بھلا چکے تھے, لہذا وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے. تو فرمایا کہ اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کے پاس اللہ کی بات نہیں ہوتی, نہیں پہنچتی, وہ غفلت میں ہی ہوتا ہے, اس کو حقیقت سے آگاہی نہیں ہوتی. لہذا وہ کبھی تو اپنی عقل کی روشنی میں چلتا ہے, کبھی اپنی خواہشات کی مانتا ہے, کبھی اپنے آس پاس کے ماحول سے سبق سیکھتا ہے, لیکن سیدھے راستے سے بہت دور ہوتا ہے. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں۔ گردن کے اندر جب توق ہوتا ہے تو عموماً گردن اکڑی بھی ہوتی ہے، اور اکڑی ہوئی گردن منہ اٹھا کر کھڑے ہونا یہ تکبر کی علامت ہوتا ہے۔ تو جو لوگ کسی کو کچھ نہ سمجھے، ہدایت پر کان نہ دھرے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہ جھکے، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ان کی گردنوں میں کوئی توق پڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، کتنے کچھ نظر نہیں آتا۔ امیجن کریں کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو ہر طرف سے ڈھکا ہوا ہو اور اسے کسی بھی چیز کی کچھ خبر نہ ہو، اس تک کوئی چیز نہ پہنچے۔ مثلا آپ جب لفٹ میں کہیں اوپر جاتے ہیں اپنے مثلا اوپر کے فلور پر، اور لفٹ چاروں طرف سے ڈھک جاتی ہے، تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ باہر دن ہے یا رات ہے اور اس فلور پر کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ آپ چاروں طرف سے اس لفٹ کے اس باکس کے اندر موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنے ارد گرد ایک باکس یا ایک شیل بنا رکھا ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی اور تھنکنگ یا آئیڈیالوجی کو اپنے طرف نہیں آنے دیتے، اور اسی وجہ سے ان کو راہ راست نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہمبل ہو، عاجزی اختیار کرے اور اپنی حیثیت کو پہچانے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میرا رب سب کچھ جانتا ہے، اور مجھے سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے رب کی رہنمائی چاہیے۔ تو جو شخص بھی اس دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، یہ کتاب ہدایت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے، کیونکہ یہ تو اپنی ہی اکڑ میں ہیں۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، یعنی اللہ کو اس نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اسے پہچانتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، یعنی دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا بن کے رہے، کتنی بھی اس کے اندر اکڑ ہو، کتنا بھی وہ ہدایت کو ریجیکٹ کرے، اللہ کی بات سے بھاگے اور کچھ بھی نہ سننا چاہے، کچھ بھی نہ ماننا چاہے، تو وہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح، آخر وہ کہاں بھاگے گا، کدھر جائے گا، کہاں سے نکل سکتا ہے، زمین کے اندر کہیں گھس سکتا ہے یا آسمان سے کہیں باہر جا سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں، وہ ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور موت کے وقت اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو اپنے قبضے میں کر لیں گے اور اس کو قید کر لیں گے۔ اور جس وقت انسان موت کے فرشتوں کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، تو پھر وہ اٹھ کر اپنے بستر سے بھی نہیں بھاگ سکتا، پھر وہ اپنی قبر سے بھی نہیں نکل سکتا، پھر وہ پوری طرح بے بس ہوتا ہے۔ اور پھر انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بے بسی اس کی ایک دن کی یا چند عرصے یا تھوڑے عرصے کے لیے نہیں ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب اس کی زندگی اس کی اپنی نہیں رہی، اب وہ پوری طرح اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن یقیناً ایسے تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھا کھڑا کرے گا، اور جو کچھ کام انہوں نے کیے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار بھی، ان کے فٹ پرنٹس، ان کے پیچھے جو کچھ ان کے نشان باقی ہیں، وہ بھی ہم سب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے، یعنی ان کے نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کا قصہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ کسی بھی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ ہر وقت کیمرہ مینز کی ٹیم آپ کے آس پاس گھوم رہی ہے، جو کسی وقت بھی آپ کو نہیں چھوڑتی، ہر طرف سے، ہر اینگل سے آپ کی تصویریں بن رہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ صرف آپ کو نہیں فوکس کر رہے، آپ کے فٹ پرنٹس کو بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مجرم کو ٹریس کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے، اس کے پاؤں کے نشان دیکھے جاتے ہیں، اس کے فنگر پرنٹس دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے فنگر پرنٹس اور پاؤں کے نشان، یہ سارے بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں انسانوں نے ایسے طریقے اختیار کر لیے، آپ بعض جگہوں پر جاتے ہیں تو وہ آپ کے پرنٹس لے لیتے ہیں، ہاتھوں کے پرنٹس اور دیگر نشان آپ کے محفوظ کر لیتے ہیں، تاکہ اگر آپ نے خدا نخواستہ کوئی جرم کیا تو آپ کو ٹریس کرنا آسان ہو۔ یہ تو اب انسانوں نے یہ کرنا شروع کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے یہ سارا انتظام کر رکھا ہے کہ دنیا میں تم آزاد رہ کے نہیں جی سکتے، آزاد ہونے کے باوجود بھی کچھ پابندیوں کے اندر ہو، اور تمہاری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور جو کچھ تم کر کے جاؤ گے دنیا میں، جو تمہارے نشان باقی رہیں گے وہ سب بھی ریکارڈ ہو جائیں گے، وہ سب بھی ہم لکھ رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے، سب ریکارڈز موجود ہیں، کمپلیٹ ریکارڈ، اور قیامت کے دن ایک ایک چیز انسان کے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے انسان کو بہت زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اور پھر وہی بات جو پورے رمضان کی ہماری تھیم ہے تقویٰ کی، کہ اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنی چاہیے، کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ صرف وقتی نہیں ہوتا، وہ سب بھی روز کا روز اوپر چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح اور شام، فجر اور عصر کی نمازوں میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جو فرشتے ساری ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ عصر کی نماز میں اوپر چلے جاتے ہیں اور دوسری شفٹ کے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر وہ فجر کی نماز تک لکھتے ہیں، اور ساری رات انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح دن رات ہوتا ہے، پھر ہر سوموار اور جمعرات کو خاص طور پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جو اچھے عمل ہوتے ہیں وہ قبول کر لیے جاتے ہیں، وہ اچھی جگہ رکھ دیے جاتے ہیں، جو برے عمل ہوتے ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اور اس طرح انسان کا ریکارڈ جو ہے مینٹین ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات جب دو لوگ آپس میں ناراض ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، صرف انا کا مسئلہ بنا کر، اور آپس میں قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، تو ان کے اعمال کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے، ان کے نیک اعمال نیک خانے میں نہیں پہنچتے، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں کچھ وقت دے دیا جائے حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں اور اپنے تعلقات درست کر لیں۔ جب انسان اپنے تعلقات درست کر لیتا ہے اور صحیح رستے پر آ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ قبول ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے نہیں اٹھتی، تو مختلف طرح کے اعمال کے حساب میں تو پورا ایک موضوع ہے، لیکن سمجھنے کی یہاں دو باتیں ہیں اہم۔ ایک تو یہ کہ ڈیلی بیسس پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، دوسرے یہ کہ ڈیلی بیسس پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے بعد اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی نوٹ ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے اگر کوئی بات کی تو لوگوں پر اس کا کیا امپریشن پڑا، لوگوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا، وہ ریئیکشنز بھی ساتھ جمع ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر اچھے کام کر کے دنیا سے جاتے ہیں تو آپ مثلا کوئی عمارت بنوا کے جاتے ہیں اچھی، کوئی مسجد بنواتے ہیں یا کوئی ہاسپٹل بنواتے ہیں یا کوئی سڑک بنواتے ہیں، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی کنواں کھودواتے ہیں، جتنے لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، حتیٰ کہ پرندے وغیرہ بھی اس پانی سے اگر سیراب ہوتے ہیں، تو وہ سارا کچھ اس انسان کے نامہ اعمال میں اس کے مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص برے کام کرتا ہے، بدعات کا اجرا کرتا ہے، غلط کاموں کو شروع کرتا ہے اور لوگوں کے اندر بری مثالیں چھوڑ کر جاتا ہے، وہ سب بھی ریکارڈ ہوتا جاتا ہے، قیامت کے دن تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ کچھ لوگوں کے اعمال کا سلسلہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اتنے زبردست کام کر کے جاتے ہیں کہ ان کے نام اور آثار اور ان کے نشان قیامت تک باقی رہتے ہیں، اور قیامت تک جتنا بھی ان کا اثر باقی رہا وہ سب بھی ان کے نامہ اعمال میں آ جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، انسان کے نیک اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ان اعمال کے ساتھ انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور اس وقت انسان کے پاس جھوٹ بولنے کی اور اپنے اعمال کو جھٹلانے کی کوئی بھی گنجائش نہ ہوگی۔ انسان یہ نہیں کہہ سکے گا یہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ ہر چیز پوری ڈیٹس اور ٹائمز کے ساتھ ریکارڈڈ موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ ریکارڈ کیا گیا بلکہ ان کے سٹیٹسٹکس بھی موجود ہیں، نمبرز اینڈ فگرز بھی موجود ہیں کہ کوئی شخص کون سی بات کتنی دفعہ کر کے آئے، کتنی پوری زندگی میں کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنی دفعہ غیبت کی، کتنی دفعہ تسبیح پڑی، کتنی دفعہ استغفار پڑھا، کتنی دفعہ درود شریف پڑھا، ان سب کی بھی کیلکولیشنز وہاں ہو رہی ہیں۔ ہم بولتے ہیں اور کیلکولیٹ نہیں کر پاتے کہ کون سا لفظ کتنی دفعہ کہہ چکے، کئی لفظ ہم ایسے لغ بولتے رہتے ہیں تکیہ کلام کے طور پر، اور ہم نوٹس بھی نہیں کرتے، ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں آئی مینز، آئی ڈونٹ مین، یا جو بھی اس طرح کی کئی ایک چیز، واللہ باللہ، مختلف زبانوں میں مختلف طرح کے ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، لیکن فرشتے ان کو بھی نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے اعمال کی فکر کرے اور آزاد ہو کر یہ زندگی بسر نہ کرے یہ سوچ کر کے کوئی پوچھنے والا نہیں، نہیں ایک دن آئے گا جب سب زندہ کیے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور سب کے اگلے پچھلے سارے اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور ان کے سٹیٹسٹکس بھی، ان کے حساب بھی، اور انسان اپنا نام اعمال خود پڑھے گا اور دیکھے گا اور اپنا حساب خود ہی لگا لے گا کہ وہ کیا ڈیزرو کرتا ہے. اب ان آیات کو سنیے. قرآت ایک چھوٹے سے بچے کی ہے. جب بچپن میں ہم بچوں کو صحیح تعلیم دیتے ہیں اور صحیح رستے پر لگا دیتے ہیں اور وہ اس پر پختہ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ماں باپ کے لیے بہترین آثار میں سے ہے، کیونکہ نیک اولاد انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. یہاں یہ جو آیت ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر، یہ بہت اہم ہے کہ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے، جو ہدایت کو فالو کرنا چاہے. نصیحت اس پر اثر کرتی ہے، اور خدا رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، یہی تقویٰ ہے کہ انسان اللہ کو نہیں دیکھتا لیکن اسے اپنے پاس محسوس کرتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے اسی کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے. ہم کسی بھی نیگیٹو ریاکشن سے کیوں بچیں؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو پسند نہیں. کوئی بھی اچھا کام کیوں کریں؟ صبر کیوں کریں؟ کسی پر احسان کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے، وہ دیکھتا ہے. بندے نہیں دیکھتے، بندے قدر نہیں کرتے، بندے نہیں سمجھتے، لیکن وہ سب کچھ سمجھتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے. یہی چیز انسان کے اندر اطمینان پیدا کر دیتی ہے، یہی چیز انسان کو حق پر جما دیتی ہے کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ تو سب کچھ نوٹ کر رہا ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے دینے والا ہے. دنیا میں کوئی انسان، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو انسان کو اس کی محنت کا صحیح بدلہ یا صحیح حق ادا کر سکے. یہ صرف اللہ رب العزت ہی کی رحمت ہے کہ جو انسان کی قدردانی کرتا ہے. تو انسان جب تک بندوں کے پیچھے بھاگتا ہے کہ بندے اس کی قدر کریں، بندے اس کی قدر پہچانے، تو انسان صرف ٹھوکریں کھاتا ہے، پریشانیوں کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لیکن جس دن اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور حقیقی معنوں میں وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرنے لگتا ہے، تو پھر نہ کوئی غم اس کو ستاتا ہے اور نہ کوئی خوشی اس کو فخر اور غرور میں مبتلا کرتی ہے، کیونکہ وہ جس کے لیے کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اذ جاء اهل مرسلون، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، یہ انسانوں کا تکبر۔ پھر ہم نے ایک تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، یعنی ان کو اپنے سے حقیر سمجھا، اور خدا رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اگر ان کو اللہ رسول کی کوئی بات بتائیں تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہیں نہیں لکھا، قرآن میں تو یہ لکھا ہی نہیں، بغیر قرآن پڑھے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ لکھا ہی نہیں کہیں، اور پھر جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ تو اس میں تو کوئی سینس نہیں، اس کی تو کوئی لاجک نہیں، اس کے پیچھے تو کوئی ریزننگ نہیں، اور طرح طرح کے بہانے بنا کر حق کو جھٹلا دیتے ہیں۔ لیکن انسان کبھی یہ سوچے کہ کیا حق ہماری تاویلوں سے تبدیل ہو جائے گا، کیا حق حق نہ رہے گا، کیا حق باطل ہو جائے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ انسان کو چونکہ ابھی آزادی ملی ہے چند الفاظ بولنے کی، لہذا وہ کچھ بھی بول کے کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن اس سے اگر وہ حق کے خلاف بولتا ہے تو حق تبدیل نہیں ہوگا، اس کی بات بے وزن ہو جائے گی اللہ کے ہاں۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی ہمیں پتا ہے کہ ہم کون ہیں، تم نہ بھی مانو تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے، منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ اب دیکھیں کبھی ایک بھی پتھر کی چوٹ لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، تو انہوں نے اتنی بڑی تھریٹ دی کہ ہم تم کو پتھروں کے ساتھ مار مار کے ہلاک کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ آج کبھی ہم کسی کو اسلام کی بات بتاتے ہیں، کوئی دعویٰ کا کام کرتے ہیں، تو ہمیں تو کبھی کسی نے ایسی تھریٹ نہیں دی، لیکن پیغمبروں کا چونکہ امتحان بہت سخت ہوتا ہے اور مشکل ترین حالات میں بھی وہ سروائیو کرتے ہیں اور اپنے موقع پہ جمے رہتے ہیں، ان ساری دھمکیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جمائے رکھتے ہیں، اور یہی دراصل اولو العزمی ہے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں لیکن انسان اللہ کی رضا کے لیے جس بات کو سچ سمجھتا ہے اس کے اوپر جمع رہے۔ رسولوں نے جواب دیا کتنے کاملی وہ بولتے ہیں تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تم جو غلط کر رہے ہو تو تمہیں یاد نہیں کہ یہ تمہارے اپنے لیے ایک بیڈ اومن ثابت ہوگا، کیا یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی، یعنی اس لیے بگڑ رہے ہو، اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، پوری بستی نے انکار کر دیا، لیکن شہر کے باہر سے دور سے ایک شخص آ گیا اور بولا ہے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کر لو۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ قریب کے سارے لوگ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد وہاں سے آتی جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کون کس تک ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی میسج پہنچا اور وہ سامنے والوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ گیا۔ بولا ہے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور ٹھیک رستے پر ہیں، یعنی کسی کے بھی حق پر ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ کی بات سنا کر تم سے کیا چاہتا ہے، کیا ریوارڈ چاہتا ہے، کیا صلہ چاہتا ہے، اور اگر وہ چاہتا نہیں کچھ، سیلف لیسلی تمہیں پیغام پہنچا رہا ہے، تو پھر غور سے سنو، سوچو کہ اس کو خود اپنی ذات کے لیے اگر کچھ بھی نہیں چاہیے تو یقیناً ہمارے بھلے اور فائدے کے لیے ہی ہم کو یہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ تو پیغمبروں کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کسی سے اپنے کام پر اجر نہیں چاہتے، انسانوں سے توقع نہیں رکھتے، انسانوں سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، کسی قسم کی تعریف اور اپریسیشن بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا ریوارڈ دینے والا ہے۔